بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. صدق الله العظيم.
قابل احترام بزرگوں, نوجوان دوستوں, محترم ماؤں اور بہنوں, سورہ احزاب کا پس منظر کل بہت تفصیل سے آپ کے سامنے آ چکا ہے. اس میں ہم نے دیکھا کہ سورہ احزاب جو 5 سنہ ہجری میں نازل ہوئی تھی, اس وقت کیا حالات تھے مسلمانوں کے اوپر, مدینے پر کس طرح سے خطرات کے بادل منڈلا رہے تھے, اور کس طرح سے نفسیاتی حربے, نفسیاتی حملے بھی استعمال کیے جا رہے تھے, اور بیرونی طور پر مسلح ڈاکوں کی طرف سے بھی حملوں کا سلسلہ جاری تھا. اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے چوکنا رہے, حالات سے باخبر رہے, اور حالات کا تدارک کرنے کی آپ کوشش کرتے رہے. بڑی منظم آپ نے پلاننگ کی, بہت منظم طریقے سے آپ نے صحابہ اکرام کو تیار کیا, اور صحابہ اکرام نے بڑی کامردی اور جوانمردی کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کیا تھا. یہ 1.5 سال کے بڑے کٹھن مرحلے تھے, یعنی 4 سنہ ہجری اور 5 سنہ ہجری کا آدھا 1.5 سال کا یہ وقفہ بڑا ہی مشکل وقفہ, بڑا ہی کٹھن مرحلہ تھا صحابہ اکرام کے لیے. ان مرحلوں میں یہ سورت نازل ہوتی ہے, اور اس سورت کی شروعات ہے یا ایھا النبی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا کہ اے پیارے نبی, اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں اس خطاب کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف محبت کا بھی اظہار ہے, ریسپیکٹ کا بھی اظہار ہے کہ اے نبی, اے پیارے نبی کا خطاب ہویا کہ اے محمد نہیں کہا گیا, بلکہ آپ کو آپ کی ذمہ داری, نبوت کی ذمہ داری کا لقب دے کر پکار کر کہا گیا. اس میں ایک طرف محبت کا اظہار ہے, دوسری طرف یا ایھا النبی کہنے کے مطلب میں یہ بھی پوشیدہ ہے کہ آپ کو آپ کی ذمہ داری بھی یاد دلائی گئی. محبت کے ساتھ ساتھ آپ نبی ہیں, آپ رسول ہیں, آپ ایک عظیم فریضے کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پر رکھتے ہیں. یہ ذمہ داری کا احساس دلایا گیا اور فرمایا گیا اتق اللہ, اللہ سے آپ ڈریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ سے نہیں ڈرتے تھے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا, نعوذ باللہ, ایسا نہیں ہے. بلکہ یہ کہنا ہے کہ آگے کی آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کسی کا خوف اپنے دل کے اندر نہ پیدا کیجیے. یہ کفار, یہ منافقین, یہ بنو غطفان کے لٹیرے, یہ قریش کے لوگ, یہ سارے قبیلے کے لوگ اگر آپ پر چڑھ دوڑ جائیں تب بھی آپ کسی کا خوف دل کے اندر پیدا نہ کیجیے, آپ لوگوں سے بے پردہ ہو جائیے. اس کو پازیٹیولی کہا گیا, اللہ کا تقویٰ اختیار کرو. کسی کا ڈر آپ کے دل میں نہیں ہونا چاہیے, آپ کسی سے ڈریے نہیں, کسی سے دبیے نہیں, کسی سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں. صرف اللہ تعالیٰ کی پرواہ کیجئے, صرف اللہ تعالیٰ سے ڈریے, صرف اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے. اس بات کو اللہ تعالیٰ نے مزید واضح کر دیا, اوپن کر دیا اگلی آیت ہے, وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ. یہ اللہ کے رسول کو خطاب ہے, لیکن تنبیہ ہے منافقین اور کفار کو. اللہ کے رسول کو خطاب ہے بظاہر, لیکن اشارہ ہے کفاروں کی طرف, منافقین کی طرف. اللہ کے رسول کو خطاب کر کے اللہ نے کہا کہ ولا تطیعوا الکافرین والمنافقین, آپ کسی سے خوف نہ کیجیے, آپ بے پرواہ ہو جائیے, اور ان نا ہنجاروں کی آپ پرواہ نہ کیجیے, ان کی حرکت نگاہ نہ کیجیے, ان کا خیال نہ کیجیے, ان سے ڈریے نہیں, ان کی جو ہے آپ ان کو خاطر میں نہ لائیے. یہ کفار اور منافقین کو اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ بریکٹ کر دیا. یہ دونوں ایک ہی ہیں, یہ ایک کٹے کے بٹے ہیں, ایک انڈی کے کٹے پٹے, جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ یہ دونوں جو ہینڈ ان گلو ہیں, یہ دونوں کفار اور منافقین میں کوئی فرق نہیں ہے. بلکہ قرآن کی ایک آیت میں یہ بھی بات آتی ہے کہ ان المنافقین بالدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. یہ سورہ نساء میں آیت آئی ہے, کفار سے زیادہ پستی میں, کفار سے زیادہ اسفل السافلین میں, جہنم کے نچلے حصے میں اگر جلایا جائے گا تو منافقین بھی جلایا جائے گا. قرآن نے کہا کہ کفار سے زیادہ ان کا جرم بھیانک ہے, اس لیے کفار سے زیادہ ان کی سزا بھی بھیانک ہونی چاہیے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, جہنم میں نچلی ترین سطح پر یہ پہنچا دیے جائیں گے اور بڑی سخت ترین ان کو سزا دی جائے گی. کفار سے زیادہ ان کا جرم زیادہ ہے. تو اللہ نے کہا کہ ان کفار اور ان منافقین دونوں کو اللہ تعالیٰ نے کلپ کر کے بتایا کہ یہ ہینڈ اینڈ گلو ہیں, یہ ایک کٹے کے بٹے ہیں, ان دونوں کو جو ہے آپ خاطر میں نہ لائیے, ان کی جو ہے آپ پرواہ نہ کریں. ان اللہ تعالیٰ علیمن کبھی حکیم, بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ آپ کر رہے ہیں, جو جاں پہچانیاں آپ کر رہے ہیں, جو قربانیاں اسلام کی خاطر آپ دے رہے ہیں, آپ کے صحابہ دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت ہے اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی حکیم ہے, اس کے ایک ایک چال میں, اس کے ایک ایک منصوبے میں حکمت پوشیدہ ہے. اس کے بعد فرمایا گیا پازیٹیولی, نیگیٹیولی پہلے اللہ نے کہا, منفی طریقے پہ کہا کہ آپ کفار کی اطاعت نہ کریں اور ان سے مروض نہ ہوں, ان کی پرواہ نہ کریں. پازیٹیولی اللہ تعالیٰ نے کہا, مثبت طریقے سے یہ کہا, بس کبھی مایو ہاں الہی کا ربک, اللہ نے جو وحی نازل کی ہے, جو کتاب آپ کو نازل کی ہے, اس پر آپ جم جائیے, اس کی اتباع کیجیے, یہ آپ کے لیے کافی ہے. ان کی اتباع نہ کریں, ان کی پرواہ نہ کریں, پرواہ کریں تو کتاب کی پرواہ کریں, شریعت کی پرواہ کریں, اس پر جم جائیں. پھر فرمایا کہ ان اللہ کا نبی مقام علنا قبیرا, اللہ تعالیٰ تمہارے ایک ایک اقدام سے, ایک ایک عمل سے, آپ کی ایک ایک اسٹریٹجی سے, آپ کی ایک ایک قربانی سے باخبر ہے اور اس کے ہاں ساری چیزیں لکھی جا رہی ہیں, وہ دیکھ رہا ہے, وہ بڑا باخبر ہے. بطرق اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے مومن کو. ان حالات میں جو سنگین حالات تھے اور کٹھن حالات تھے جس کا ذکر کر آیا, بڑی ہی مصیبتیں, بڑی پریشانیوں کا زمانہ, اس میں ایک مومن کا شعار یہ ہے بطرق اللہ, اللہ پر آپ کو بھروسہ رکھنا چاہیے, آپ اللہ تعالیٰ پر امید باندھے. بکپا بلّاہ وکیلا, آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا کارساز ہے, اللہ تعالیٰ کافی ہے. اس کا مطلب یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان مشکل حالات کے اندر ڈالا ہے تو ان مشکل حالات کے بھنور سے نکلنے کی صلاحیت وہی پیدا کرے گا, آپ کو وہی استطاعت دے گا, وہی آپ کی خبرگیری کرے گا, وہی آپ کا تعاون کرے گا, آپ اس پر اطمینان رکھیں. اس کے بعد یہ ایک عجیب قسم کی آیت ہے, یہ آیت جو تلاوت کی جاتی ہے اس پر لوگوں نے عجیب غریب قسم کی تفسیریں بیان کی ہیں, لیکن حقیقت کیا ہے, بہت سے تفاسیر کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات معلوم ہے کہ اس آیت کو سمجھنے میں لوگوں نے غلطی کی. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفه, قرآن نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے اندر دو دل پیدا نہیں کیے. اس کے عجیب و غریب تشریح ہے, دل لگتی تشریح نہیں ہے. سب سے زیادہ دل لگتی تشریح مولانا امین حسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے اندر دو دل پیدا نہیں کیے, کسی انسان کے سینے کے اندر. اصل میں دو دل کا مطلب یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ انسان سے یہ مطلوب ہے, انسان سے یہ چاہا جاتا ہے کہ وہ فکر و خیال میں یکسو ہو جائے, لیکن فکر و خیال کی پراگندگی اور افکار کی پراگندگی, متضاد فکر, کانٹراڈکٹری جو ہے فکر, کانٹراڈکٹری تھاٹ جسے کہیں گے, کانٹراڈکٹری اسٹیٹمنٹ آدمی دیتا ہے, عمل کرتا ہے تو وہ خود اپنے آپ میں کانٹراڈکٹ کرتا ہے, متضاد بیانات, متضاد عمل, متضاد خیالات. یہ جو خیالات کا تضاد ہے, خیالات کا بکھراؤ ہے, خیالات کا الجھاؤ ہے, یہ اس وجہ سے ہے کہ تم ایک ہی دل کے اندر دو دو خیالات سمجھ رکھے ہوئے ہو. اللہ نے یہ دل اس لیے دیا کہ تم ایک خیال پیدا کرو, ایک سو ہو جاؤ, اور تمہارا حال یہ ہے کہ دو دو خیالات, دو دو فکر اور دو دو طریقے تم نے اپنا رکھے ہیں, ایسا لگتا ہے گویا کہ تمہارے سینے کے اندر دو دل پیدا ہو گئے ہیں. اللہ نے کسی کے سینے کے اندر دو دل نہیں پیدا کیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دل جب پیدا کیا تو ایک فکر پیدا کرو, فکر کے اندر اکسانیت پیدا کرو, فکر کے اندر سلجھاؤ پیدا کرو, ایک عقیدے پر جم جاؤ. یہ کون سا طریقہ ہے کہ خدا کی بھی تم عبادت کرنا چاہتے ہو اور اپنے شرکا کو بھی جو تم خوش کرنا چاہتے ہو, رسول کی اطاعت بھی کرنا چاہتے ہو اور پیچھے سے رسول کی پیٹھ پر چھرا بھی گھومنا چاہتے ہو, رسول کے خلاف سازشیں بھی کرنا چاہتے ہو. یہ کون سا صحیح رویہ ہے؟ تمہارے سینے کے اندر دو دل تو نہیں رکھ دیے گئے. جب ایک دل اللہ نے رکھا تو تم کو ایک سو ہونا چاہیے اپنے عمل کے اندر, اور اپنے خیالات کو الجھنے کے بجائے سلجھا کر رکھیے, اسے ٹھیک ٹھاک بنا کر رکھیں. یہ جو خیالات کا کانٹرڈکشن ہے, الجھاؤ ہے, ڈبل اسٹینڈرڈ جسے کہیں گے ہم, اس کی دو مثالیں اللہ تعالیٰ نے دی. یہ کہیں کہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، یہ کہیں کہ ان لوگوں کو تمہاری ان بیویوں کو جن کے لیے تم نے ظہار کیا ہے اللہ نے انہیں ماں کا درجہ نہیں دیا. یہ ذرا مشکل آیت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ظہار ایک ٹرمینالوجی ہے اور ایک اصطلاح ہے. ہم انشاءاللہ آخری پارے کی طرف جب جائیں گے 28 اور 29 پارے میں، وہاں ایک سورت ہے سورہ مجادلہ. سورہ مجادلہ پر جب جائیں گے تو وہاں تفصیلی گفتگو ہوگی. صرف آج ذکر میں کرتا ہوں سرسری طور پر ظہار کیا ہے. ظہار اصل میں یہ ہوتا تھا کہ بعض اس زمانے میں، جہالت کے زمانے میں، جب میاں اور بیوی کے درمیان اختلافات پیدا ہو جاتے، جھگڑا ہو جاتا، تو طلاق وغیرہ دینے کے بجائے، طلاق دینا ہو تو چھوڑ دینا پڑتا ہے، دے دلا کر دور کر دینا پڑتا ہے، خلا میں بھی تھے مرد اور عورت جدا ہو جاتے ہیں. لیکن ظہار کا مطلب یہ ہوتا کہ ایک شوہر اپنی بیوی سے ناراض ہو کر یہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے ہم بستری نہیں کروں گا اور تیرے پاس ہم بستری کے لیے آنا وہ کہ میری اپنی ماں کے پاس جانے کے برابر ہے، تیری پیٹ میری ماں کے پیٹ کے برابر ہے. یہ اتنا بڑا جملہ ہوتا تھا کہ اس طرح سے کہہ کر وہ بیوی کو لٹکا کر رکھتے تھے، نہ ہی صحیح طریقے سے بیوی کے حقوق ادا کرتے تھے، نہ ہی طلاق دے کر اسے رخصت کر دیتے تھے. ایسا ایک مرحلہ آ گیا تھا کہ یہ واقعات ہوتے تھے. تو ایک صحابیہ تھی قولہ بنت ثعلبہ، ان کی مثال ہماری خواتین کو پڑھنی چاہیے، خاص کر ہماری خواتین سے میں خطاب کر دیتا ہوں گا. قولہ بنت ثعلبہ کی تاریخ اگر مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک عورت اسلامی معاشرے کے اندر اسلام نے عورت کو کس بلندی پر اٹھایا تھا کہ فکری طور پر عورت اتنی مضبوط تھی، انٹلیکچولی اتنی ساؤنڈ تھی کہ وہ اللہ کے رسول کے ساتھ آ کر مجادلہ کرتی تھی، اللہ کے رسول کے ساتھ مباحثہ ہوتا تھا. قولہ بنت ثعلبہ آ کر کہہ رہی تھی کہ اللہ کے رسول، میرے شوہر نے مجھ سے ظہار کیا ہے، مجھے ان کی ماں کے برابر قرار دے دیا ہے، نہ ہی اب وہ مجھ سے ہم بستری کر رہی، نہ ہی وہ میرے حقوق ادا کر رہی، نہ ہی مجھے طلاق دے کے چھوڑ دیتے ہیں. اس طرح سے انہوں نے میرا معاملہ لٹکا کر رکھا ہے. تو اللہ کے رسول بھی پریشان ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے خود نہیں معلوم کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے، انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی نازل ہو جائے، کوئی راستہ نکل جائے. یہ جو مجادلہ اس عورت نے کیا قولہ بنت ثعلبہ نے، اتنی زبردست ان کا اتنا زبردست مجادلہ اللہ کے رسول کے ساتھ، ان کا آرگیومنٹ، ان کے دلائل، ان کی جو گفتگو، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئی اور اللہ نے ان کی آواز آسمان کے سنی. اور قولہ بنت ثعلبہ کا احترام حضرت عمر اتنا کرتے تھے، آج ہماری خواتین کو یہ معلوم ہونا چاہیے ان کا مقام کتنا بلند ہے. وہ حضرت عمر کو، امیر المومنین تھے وہ اس زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچ راستے میں کھڑا کر کے وہ جو نصیحت کرتی تھی قولہ بنت ثعلبہ، کہتی تھی کہ عمر، میں تم کو دور جاہلیت سے جانتی ہوں، تم اپنے کوڑے سے لوگوں کی پیٹ کو چھل نہ دو، میں تمہیں جانتی ہوں، تم سخت مزاج کے آدمی ہو، اب امیر المومنین بن گئے ہو تو تم اپنے کوڑے سے لوگوں کی پیٹ نہ چھل دو. اس طرح سے لمبی نصیحتیں جب کرنے لگی تو ان کے ساتھ ایک صحابی تھے حضرت عمر کے ساتھ، تو حضرت عمر کو انہوں نے بعد میں کہا کہ اے امیر المومنین، کیا معاملہ ہے کہ ایک معمولی عورت ہے جو جا رہی ہے راستے میں اور آپ کو کھڑا کر ڈانٹ رہی ہے، آپ کو کھڑا کر جو نصیحت کر رہی ہے اور آپ اس عورت کی بات جو ہے سر جھکائے سن رہے ہیں؟ تو حضرت امیر المومنین نے کہا، خدا کی قسم، یہ وہ عورت ہے جس کی آواز اللہ تعالیٰ نے آسمان میں سنی، اگر یہ دن بھر مجھے کھڑا کر کے نصیحت کرتی تو میں سوائے نماز کے اوقات کے اس عورت کی نصیحت کو سنتا رہتا. عورت کی علمی طور پر کیا مضبوطی ہے، عورت انٹلیکچولی کتنا ساؤنڈ ہوتی ہے. ہماری کوئی خاتون کی اتنی ضرورت کہ محلے کے کسی متولی صاحب سے کھڑ کر کوئی مسئلہ بات کر لیں، یا ہمارے شہر کے بڑے عالم دین کو پکڑ کر پوچھ لیں کہ خواتین کے کیا حقوق ہیں، خواتین کے کیا مسائل ہیں، مسجد میں جانے کے کیا مسائل ہیں. کسی خاتون کے اندر اتنی ہمت ہے نہیں ہے. ہم نے ان کی ہمتوں کو دبا کر رکھا ہے، ہم نے ان کی ہمتوں کو کچل دیا ہے، ان کی صلاحیتوں کو ہم نے ختم کر دیا ہے. اسلام نے ان کی صلاحیتوں کو پروان چڑھایا تھا، اسلام نے ان کو جرات عطا کی تھی کہ وہ امیر المومنین کو نصیحت کر سکے کہ اے امیر المومنین، میں تم کو جاہلیت کے زمانے سے جانتی ہوں، تم لوگوں کی پیٹوں کو کوڑے سے نہ چھل دو. یہ جو جرات عورت کے اندر تھی کتنی بڑی بات تھی. اسلام نے ایسی عورت کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے، لیکن آج ہم نے عورت کی ہر صلاحیت کو ختم کر دیا، اس کی فکری صلاحیت کو، اس کی جرات کو، اس کی بولنے کی صلاحیت کو، اس کی آرگیومنٹ کی صلاحیت کو ہم نے ختم کر دیا. یہ ہماری غلطی ہے، اسلام کی غلطی نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کے بارے میں کہا دو دن. یہ کانٹراڈکٹری چیز ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ماں جس نے تم کو جنا ہے اور ایک عورت جسے تم ہم بستری کرتے ہو وہ بھی ماں ہو جائے؟ یہ عجیب قسم کی بات ہے. تمہارے فکر کی تضاد ہے، یہ تمہارے فکر کے اندر کانٹراڈکشن ہے کہ تمہاری دو ماں ہو سکتی ہے، دو ماں نے تم کو جنا ہے، ایک وہ ماں جس نے جنا اور ایک وہ عورت جسے تم ہم بستری کرتے ہو تو آج تم نے ماں قرار دیا ہے. یہ تمہارے تضاد ہے، فکر کی بہترین علامت ہے. قرآن نے کہا کہ ایک مثال یہ دی، دوسری مثال یہ تھی. یہ سب اصل میں آپ اگر غور سے پڑھیں، موقع نہیں اتنی تفصیل میں جانے کا، یہ ایک بیک گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے. اصل میں آگے بات آیتیں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ منہ بولا بیٹا جو ہے حضرت زید بن حارثہ کا واقعہ آتا ہے. اس واقعے پر شریعت کے حکم کو نازل کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ذہن سازی کی, تربیت کی صحابہ کرام کی. تو دوسری بات اللہ تعالیٰ نے کہی کہ تضاد فکر میں, یعنی تم نے دو ماں بنا لیے, یہ کیسے ہو سکتا ہے دنیا میں تمہارے لیے دو ماں ہو جائے. اور دوسری بات یہ کہ وما جعل احدکم ابناءکم, اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی کے دو باپ ہوں. بعد لوگ یہ ہوتا تھا اس زمانے میں کہ منہ بولا بیٹا جسے ہم کہتے ہیں, لے پالک بیٹا ہے نا, اور کیا کہتے ہیں ہماری عام زبان میں, تو اس طرح سے جسے ہم لے پالک بیٹا کہتے ہیں, منہ بولا بیٹا کہتے ہیں, ہم اڈاپٹ کر لیتے ہیں. اور اڈاپٹ کرنے کے بعد اس بچے کو باپ کے ساتھ منسلک کرنے کے بجائے آدمی جو آدمی منہ بولا ہوتا ہے, جو اپنے آپ گود لیتا ہے, وہ اپنے نام کے ساتھ منسلک کرتا تھا. اس کی واضح ترین مثال حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت زید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام کی حیثیت سے آ گئے تھے. اللہ کے رسول نے اتنی محبت دی کہ لوگوں نے ان کو زید بن محمد کا نام دے دیا. یہ عرب کی جاہلیت کے زمانے میں عام تھا کہ جو آدمی لے کر پال لیتا تھا اس کے نام سے منسوخ کرتے تھے. اللہ نے کہا کہ یہ بات غلط ہے, جس کی نسل ہے اور جس کے نطفے سے آدمی پیدا ہوا ہے اسی کے ساتھ اس کا رشتہ جوڑنا چاہیے. زید بن محمد نہیں, محمد کا نام نکال کر زید بن حارثہ لگایا گیا اس آیت کے نزول کے بعد. یہ تمہاری تضاد فکر کی دوسری مثال ہے کہ تمہیں دو باپ کیسے ہو سکتے ہیں ایک بچے کو. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی یہ بات آئی ہے کہ جو آدمی جس باپ سے پیدا ہوا ہو اس سے اپنا نسل نہ جوڑے, کسی اور سے جس نے اسے لے کر پالا ہو اس سے اگر اس نے اپنے نسل کا تعلق جوڑتا ہے تو جنت اس پر حرام ہے, یہ اللہ کے رسول نے کہا. لیکن یہ حالت کی وجہ سے ہمارے سماج کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کسی کو لے کر پال لیتا ہے تو اپنے خاندان کے نام اس بچے کے ساتھ لگا دیتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, آدمی کو جرات ہونی چاہیے, بھائی میرے پاس بچہ نہیں ہے, میں نے اسے پیار سے محبت سے پالا ہے, لیکن یہ فلاں کے سلب سے پیدا ہوا, فلاں کے نطفے سے پیدا ہوا, فلاں خاندان کا بچہ ہے, اتنی جرات آدمی کے اندر ہونی چاہیے. تو قرآن نے کہا کہ یہ تضاد فکر ہے کہ دو ماں بھی ایک آدمی کو نہیں ہو سکتے اور ایک آدمی کو دو باپ بھی نہیں ہو سکتے. ذالکم قولکم بافواہکم, یہ تمہاری منہ کی جو ہے باتیں ہیں, یہ بکواس ہیں, یہ افواہ تھی, اس کا کوئی وزن نہیں ہے, اسے کوئی ثبات و قرار نہیں, یہ ساری تمہاری باتیں ہیں. واللہ یقول الحق وهو یهدی السبیل, اللہ حق بات کہتا ہے, اللہ سچی بات کہتا ہے, اللہ وہ بات کہتا ہے جو حقیقت پر مبنی ہے. وهو یهدی السبیل, اور اللہ فطرت کی طرف رہنمائی کرتا ہے, اس لیے کہ اسلام میں فطرت کے خلاف کسی اور چیز کی گنجائش نہیں ہے. ادعوہم لآبائہم, قرآن نے کہا کہ ان لے پالک بچوں کو, ان منہ بولے بیٹوں کو لآبائہم ان کے باپوں کے نام سے پکارو. اور اگر ان کے باپ کے نام معلوم نہیں, کوئی آدمی ہے بچپن میں سے لوگوں نے مارکیٹ میں لا کر فروخت کر دیا, غلام ہے, اس زمانے میں غلامی کا جو زمانہ تھا, اور ان کے باپ کا اگر پتا نہ ہو, حسب نسب کا پتا پتا نہ ہو, تب بھی تم کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ تم اسے اپنا بیٹا قرار دو. اس وقت یہ کرو کہ تمہارے وہ رفیق ہو جائیں گے, مولا ہوں گے, اسی لیے مولا موالی کا تصور اسلامی تاریخ میں ملتی ہے بات, تو یہ تمہارے اب رفیق ہیں. اگر ان کے باپ کا نام نہ معلوم ہو تو مولا لگا لو, تمہارے اپنے نام کے ساتھ یہ تمہارے موالی ہیں, یہ تمہارے دوست ہیں, یہ تمہارے رفیق ہو جائیں گے. اخوانکم فی دین و موالیکم, یہ تمہارے بھائی ہو گئے دین میں, اور یہ تمہارے رفیق ہو گئے, تمہارے دوست ہو گئے, تمہارے بیٹے ہرگز نہیں ہوئے. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ, اگر تم پیار سے کسی کو بیٹا بیٹی کہہ لے یہ اور بات ہے, لیکن دانستہ طور پر جو تمہارا بیٹا نہیں ہے اسے تم بیٹا قرار دو تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اور اکان اللہ غفور رحیمہ, جو غلطی اس سے پہلے ہو گئی اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا, لیکن اصرار کے ساتھ جو تمہارا بیٹا نہیں ہے اسے تم بیٹا قرار دو تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے. آپ سوچیں گے کہ کیا بڑا مسئلہ ہے, کیوں اس پر اتنی زور دی گئی ہے. آگے یہ بات آپ کو معلوم ہو جائے گی کہ کیوں اس پر قرآن نے اور اسلام نے زور دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت کے اترنے کا زمانہ تھا اور 5 سن ہجری رہی ہے. اس سے پہلے 2-3 بڑی سورتیں نازل ہو گئی تھیں, سورہ نساء اور سورہ بقرہ نازل ہو گئی تھیں. آپ کو یاد ہوگا سورہ نساء میں وراثت کے قوانین آئے ہیں. وراثت کے قوانین میں یہ مسئلہ جو ہے اڑنگے ڈال رہا تھا کہ صاحب ایک آدمی جسے جو لا ولد ہو اگر اس کی میراث ہو, اس کی وراثت ہو, تو اس کی وراثت کا حقدار کون ہے؟ معلوم ہے ہم کو, کامن سینس بتا سکتے ہیں. کامن سینس سے ایک آدمی جو لا ولد ہے اس نے کسی کو متبنا بنا لیا, لے پالک بیٹا بنا لیا, اب آدمی اگر مر جائے تو اس کی وراثت کا حق جاتا ہے اس کے بھائی بہنوں کو, اس کے ماں باپ کو. لیکن یہ جو لڑکا ہے جسے منہ بولا بیٹا قرار دیا گیا, وہ اگر حقیقی بیٹا تصور کر لیا جائے تو ساری جائیداد کو وہ ہڑپ کر لیتا ہے اور حقداروں کو جو ہے محروم کر دیا جاتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اسلام نے یہ بہت حکمت کے ساتھ اسے جو ہے کل عدم قرار دیا، اس لیے کہ سورہ نساء میں وراثت کے جو قوانین آئے تھے اس قوانین سے یہ کانٹرڈکٹ کرتا تھا کہ جو آدمی حقدار نہیں ہے صرف لے کر پالا گیا ہے اسے پوری وراثت چلی جائے، اور اصل حقدار بھائی بہن ماں باپ رشتے دار تھے ان کو وراثت نہیں جاتی تھی، ایک مسئلہ یہ. دوسرا مسئلہ ہے کہ یہ لڑکا جو گھر میں پلتا ہے، فرض کیجئے کہ بعد میں سال جو لا ولد تھے صاحب انہیں اولاد ہو گئی، سمجھے کہ ایک لڑکی ہو گئی. اب یہ لڑکا اور لڑکی جو ایک گھر میں پلتے ہیں حقیقی بھائی اور بہن نہیں، ان دونوں میں شادی ہو سکتی ہے جائز ہے، سمجھے نا، دونوں کے اندر شادی ہو سکتی ہے جائز ہے. خام و قصور نصاب میں آخر میں جو ہے بلب سنا کپارہ شروع ہونے سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے طویل فہرست دی ہے کہ کون کون سی عورتیں تمہارے اوپر حرام ہیں. اب یہ لڑکا جس گھر میں پلتا ہے اس گھر میں جو لڑکی بھی پلتی ہے وہ اس کے لیے حلال ہے، لیکن اب خام کا حرام قرار دے دیا گیا کیونکہ یہ لے پالک بیٹا ہے، منہ بولا بیٹا ہے اور وہ حقیقی بیٹی ہے، تو ان دونوں کے درمیان رشتہ نکاح ہو سکتا تھا لیکن لوگوں نے خام کا حرام قرار دیا. اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس نے جو حرام کی فہرست دے دی ہے اس میں کسی اور کا اضافہ کر لیا جائے لوگوں کی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں تھا. تو نظام وراثت میں، نظام معاشرت میں، نظام قرابت میں، ان سب میں یہ مسئلہ ارنگے ڈال رہا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں یہ تمہارے بیٹے نہیں ہو سکتے. اب اگر تم پیار سے محبت سے کسی کو بیٹا بلا لو تو یہ اور بات ہے، لیکن دانستہ طور پر کسی کو بیٹا قرار دینا یہ مناسب نہیں ہے. اب یہ مسئلہ اللہ نے یہاں چھوڑ دیا، صرف یہ ہے کہ فکری بات کہی، ذہن سازی کی، ذہنی تربیت کر کے اللہ نے یہ بات چھوڑ دی. آگے دو تین رکوع کے بعد پھر اس مسئلے کو ٹیک اپ کیا جائے گا، جہاں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بیوی کو طلاق دے دیا اور ان کی بیوی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، اللہ نے حکم دیا. تو اس پر جو ہے فتنہ انگیزوں نے فتنہ برپا کر دیا کہ یہ کیسے ہی محمد یہ کہہ نبی جنہوں نے اپنی بہو سے شادی کر لی، حالانکہ بہو نہیں ہے وہ، یہ لے پالا بیٹا تھا، اس کی بیوی اللہ کے رسول کے لیے ویسے ہی جائز ہے کہ جیسے کوئی اور عورت ہو سکتی ہے. تو اس مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے آگے لیا ہے. اب اس صورت کے اندر ایک اور چیز بھی ہے، جیسے میں نے کل بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امتیازی مقام حاصل ہے اس دنیا میں اور سارے انبیاء میں آپ کو امتیازی مقام حاصل ہے. اس صورت کے اندر کئی امتیازات بیان کیے گئے ہیں، اس میں سے ایک دو تین چار پانچ اس طرح سے میں گناتے چلا جاؤں گا. پہلا جو امتیاز آپ کو حاصل ہے اور پہلا جو ڈسٹنکشن آپ کو حاصل ہے اس میں سے ایک بات یہ بتائی گئی، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت یہ ہے کہ مومنوں کے لیے آپ کی ذات، پیارے نبی کی ذات، ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتائی مومنین کی تربیت کی کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے اعلیٰ اور آزاد ہے، اور تمہارا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جانوں سے بھی زیادہ ہونا چاہیے. اسے کئی حدیث میں اللہ رسول نے بتایا ہے. ایک حدیث جو سب سے مشہور معروف ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ و الناس اجمعین. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث، جس میں آپ نے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس شخص کے بعد اس کے باپ، اس کے بھائی، اس کے بیوی اور اس کے بچوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، تب تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا. ہمارا ایمان اس وقت تک خطرے میں ہے جب تک کہ ہم اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ محبوب نہ قرار دے لیں. ماں باپ سے بھی زیادہ محبوب، بیوی بچوں سے بھی زیادہ محبوب، سب چیزوں سے زیادہ محبوب جب تک نہ قرار دے لیں تب تک ہمارا ایمان مشتبہ ہے. ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون حواہم تبعا لما جئت به او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک پکا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ میری لائی ہوئی تعلیمات کے آگے اپنی خواہشات کو سرنڈر نہ کر دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی ذات ہماری خواہشات سے بلند، ہماری فکر سے بلند، ہماری محبتوں سے بلند، الٹیمیٹ پرسنالٹی جس سے ہم محبت کریں گے، جسے ہم اسوہ بنائیں گے، جس کی ہم اتباع کریں گے، جس کے معیار پسند کو ہم اپنا معیار پسند بنائیں گے، جس کے معیار ناپسند کو ہم بھی ناپسند قرار دیں گے، وہ عظیم ترین ہستی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے. یہ کیوں؟ یہ مشکل ترین حالات میں منافقوں کو سمجھایا گیا کہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہیں پہچانی، یہ کیسی عظیم ہستی ہے جن کو تمہارے درمیان ہم نے بھیجا ہے. یہ وہ ہستی ہے جنہیں مومنین اپنی ذات سے اور اپنی بیوی بچوں سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں. یہ پہلا ڈسٹنکشن ہے، یہ پہلا امتیازی وصف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. دوسرا امتیازی وصف یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ ازواج امہاتہم، ان کی بیویاں اللہ کے رسول کی بیویاں تمہارے لیے مائیں ہیں، ماؤں کا درجہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے باپ کا درجہ دیا اور اعلیٰ ترین مقام دیا. اس کے بعد ان کی بیویاں جسے ہم امہات المؤمنین کہتے ہیں، اسی آیت سے یہ لفظ نکلا ہے کہ وہ ہماری مائیں ہیں. لیکن ماؤں کا مطلب یہ ہے کہ صرف تقدس میں ہماری مائیں ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ جب ہماری پراپرٹی شیئر ہو تو اللہ کے رسول کی بیویوں کے نام سے بھی تھوڑا سا پراپرٹی کا حصہ نکالا جائے کیونکہ وہ ہماری ماں ہے. نہیں, جہاں اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیت میں بتا دیا وہ اول الرحام بعضهم اولى بعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا ان تفعلوا الى اولياءكم معروفا. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ کے رسول کی بیویاں ماں ہیں, لیکن صرف تقدس میں نکاح نہیں کر سکتے, اس وجہ سے وہ ماں ہیں. کیونکہ وہ تمہاری ماں ہی, اس نے سارے صحابہ کرام کے سامنے بے پردہ گھومنے کی اجازت کی ہو؟ ایسا نہیں ہے. با پردہ ہوتی تھی, پردے کا اہتمام کرتی تھی, کیونکہ صحابہ کرام ان کے لیے بیٹے کی حیثیت تھے, اس لیے بے پردہ نہیں نکلتی تھی امہات المؤمنین. صرف تقدس میں امہات المؤمنین کا درجہ, ماؤں کا درجہ ہے, ان سے شادی ناجائز ہے. کسی بھی مسلمان کو, یعنی اس زمانے کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی کہ اللہ کے رسول کے جانے کے بعد ان بیویوں سے, ان عورتوں سے کسی کو نکاح کی اجازت نہیں, اس لیے کہ وہ مقدس ہستیاں ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرا ڈسٹنکشن حاصل تھا. پھر اللہ نے کہا کہ ماؤں کا درجہ تو ہم نے ان کو دے دیا ہے, لیکن تمہارے آپس میں جو رشتے داری ہیں اس کے حساب ہی سے لین دین ہوگا, وراثت کی تقسیم ہوگی. اور یہ جو سورہ نساء میں وراثت کی جو ڈیٹیلز آئیں اس کے حساب سے وراثت کی تقسیم ہوگی. یہاں ماں کہہ دینے کی وجہ سے وراثت میں اور دیگر چیزوں میں حصہ نہیں ہوگا, بلکہ تقدس کی بنیاد پر ان کو اللہ تعالیٰ نے ماں کا درجہ دیا. اس کے بعد جو بات چل رہی تھی اللہ کے رسول سے کہ آپ جم جائیں, بے پرواہ ہو جائیں, آپ کسی کی خوف نہ کریں, صرف اللہ سے خوف کریں, اللہ سے جم جائیں, اس بات کو پھر اللہ تعالیٰ نے ٹیک اپ کیا اور کہا کہ وہی رقص نام مین نبی نہ میزا کا ہوں ومین کا ومین نوہ ابراہیم و موسا و عیسب نہ مریم و عقد نہ مین میزا خان خلیزا. یاد رکھو کہ یہ اللہ سے ڈرنے, اللہ سے وابستہ ہونے, کفار کی اطاعت نہ کرنے اور صرف اللہ ہی کے ہو کر رہنے کی جو تلقین تم کو کی جا رہی ہے یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے. اس سے پہلے جتنے انبیاء اور رسول دنیا میں آئے سب کو ہم نے یہ حکم دیا تھا کہ اللہ ہی سے وہ وابستہ رہیں, اللہ کی اطاعت خود بھی کریں دوسروں سے بھی کروائیں, اللہ کی دعوت کو دوسروں تک پہنچائیں, اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کریں اور کروائیں. یہ کام ہر نبی کو ہم نے سونپا تھا. سورہ شورا کے اندر یہ آیت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. یہ پانچ انبیاء کا نام یہاں بھی ہے, یہاں بھی ہے. یہی پانچ انبیاء ہیں جس میں مقدس ترین انبیاء ہیں, معزز ترین انبیاء ہیں, اول العزم انبیاء اللہ حضرت نوح اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, پہلے رسول حضرت نوح اور آخری رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ معزز اور اول العزم رسول ہیں. ان کے بیچ میں تین بڑی ہستیاں ہیں, موسیٰ عیسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ اور حضرت نوح اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ان پانچ انبیاء کا ذکر کر بتایا ہم نے ہمیشہ سے میثاق لیا ہے اور ہم نے ان سے وعدہ لیا ہے کہ اللہ ہی کی اطاعت کریں گے, اللہ ہی کی اطاعت کروائیں گے, اللہ ہی کی دعوت کو دنیا کے سامنے پیش کریں گے اور اسی کے نظام کو غالب کرنے کی کوشش کریں گے. تو جو لوگ اس پر جمیں گے تو سارے انبیاء جمیں اور آپ کو بھی اسی پر جمنا چاہیے. اور یاد ہونا چاہیے کہ اس عہد کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا, جو تمہیں وعدہ کیا ہے اللہ ہی کی اطاعت کریں گے, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ سے پوچھے گا اور اس کا جواب دینا ہوگا. یہاں تک گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے خوف خطر ہو کر دین کی راہ میں جمنے کی ہدایت دی. اور میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ بتایا, ایک مضمون پر اللہ تعالیٰ ایک آیت سے شروع کرتا ہے, بیچ میں بعض آیتیں آتی ہیں اور اس مضمون کا اختتام پھر اسی آیت سے کرتا ہے. پہلا رکن یہاں ختم ہوا اور اسی آیت پر ختم ہوا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جم جائیں. اس کے بعد اب شروع ہوتا ہے جنگ احزاب پر تبصرہ. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنودا فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی پر اعتماد کرنا, اللہ ہی سے وابستہ ہونا یہ کافی ہے. اس کی بارے میں آپ کو جنگ احزاب تمہارے لیے ثابت فرمائے اور کیسے عجیب و غریب طریقے سے تمہاری اللہ تعالیٰ نے مدد کی.
اللہ پر اگر اعتماد رکھو گے اس پر توکل کرو گے تمہارے لیے وہ راہیں کھولے گا. اس کی واضح ترین مثال جنگ احزاب ہے, ایک آیت کے اندر اس کا ذکر آیا. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جبکہ دل بادل فوجیں, بڑی بڑی زبردست فوجیں, الائٹ فورسز نے مدینے کے اوپر حملہ آور ہونے کی کوشش کی, مدینے کی این سے این بجا دینے کا عزم لے کر وہ آئیں حکومتیں, اور چاروں چار طرف سے اطراف مدینہ سے, نارتھ سے بھی, ساؤتھ سے بھی, ایسٹ سے بھی, ویسٹ سے بھی, اور بیچوں قبائل جمع ہو کر متحدہ طور پر انہوں نے یلغار کی مدینے کے اوپر, اور مدینے کو تہس نہس کر دینا, اور اٹھنے والی اس نوخیز تحریک کا قلعہ خما کر دینا چاہتے تھے. ایسی جب فوجیں آئیں تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی. پار کرنا علیہم ریحا, اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلسل زبردست ہوا بھیجی, ایسی ہوائیں اللہ نے بھیجی, ایسی آندھی بھیجی, ایسے طوفان سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے تہس نہس کیا. کل میں نے جس کا ذکر کیا کہ 25-26 دن کا محاصرہ کیا قریش کے لوگوں نے, اور الائٹ فورسز نے مجتمع قوت جو لے کر آئے تھے 26 دن کے محاصرے کے بعد تنگ آ گئے, اور ایک رات ایسی زوردار طوفان آئی, ایک طوفان آیا اور آندھی آئی کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے, ان کی ہانڈیاں الٹ گئیں, ان کی سواریاں بکھر گئیں, ان کے جانور تتر بتر ہو گئے, ان کی جو پوری قوتیں تھیں وہ منتشر ہو گئیں اور پارا پارا ہو گئیں, اور اتنی زور کی بارش ہوئی اور رات میں تیز آندھی, بجلی, کڑک, اور اس کے ساتھ سردی, اور ایسی سردی کہ آگ جلائیں تو آگ جل نہیں رہی ہے, اور اتنا اندھیرا کہ ہاتھ کو ہاتھ نہیں دکھائی دے رہا ہے. اللہ نے کہا کہ یاد کرو اس احسان کو کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کے ذریعے سے, آندھی کے ذریعے سے, طوفان کے ذریعے سے اس نے تمہاری مدد کی. بس جنون اللہ تاراؤ نہ, اور ایسی فوجوں سے, ایسی قوتوں سے اللہ نے تمہاری مدد کی جو تمہیں نظر نہیں آتی ہیں. اس کا دو مطلب ہے, یا تو یہ ہے کہ ایسی قوتوں سے, ایسی فوجوں سے مراد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج کر اللہ نے مدد دلوائی, اور ایک اور مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آندھی کو بھیج دیا, اللہ تعالیٰ نے بجلی کو بھیج دیا, اللہ تعالیٰ نے ان کے خیمے اکھاڑ دیے, اللہ تعالیٰ نے ان کے جانوروں کو تتر بتر کر دیا, ان کا ساز و سامان جو بکھر گیا, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بات قوت نہیں. روب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی, اور کفار مرعوب ہو کر سر پر پیر رکھ کر بھاگے, اور ایسے بھاگے کہ پھر کبھی پلٹ کر آنے کی نوبت نہ ہوئی, اور مدینے پر پھر کبھی تاریخ کے اندر وہ چڑھائی کرنے کی جرات نہیں کر سکے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ جب مدد پر آتا ہے اس سے تم وابستہ ہو جاؤ, اس پر اعتماد کرو, تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا, اور ایسے نیک نئے طریقے سے مدد کرے گا جہاں تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. پھر اللہ نے کہا وقان اللہ بما تعملون بصیرا, یاد رکھو اللہ کے دین کے لیے جو بازیاں تم کھیلتے ہو, جو جان پہچانیاں تم کرتے ہو, جو قربانیاں تم دیتے ہو, اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے, وہ اسے دیکھ رہا ہے. اس کے بعد فرمایا اس جا من فوقکم ومن اسفل منکم واذا زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر, کہا کہ جب اذا جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم, اوپر سے اور نیچے سے, نارتھ سے اور ساؤتھ سے لوگ تم پر حملہ آور ہوئے. نارتھ سے کون کون آئے, کل میں نے جس کا ذکر کیا, نجد کی طرف سے بنو قینقاع, بنو نذیر, بنو غطفان, اور اقیدر جو نصرانی تھا وہ اس کی پوری ٹیم, اس طرح سے ناردن فورسز یہ تھے, ہے نا, ناردن الائنس جو آج کی زبان میں بہت مشہور و معروف ہے, ناردن الائنس ادھر سے وہ آئے, اور ساؤتھ سے جو ہے مکے سے قریش گئے, اور قریش کے حلیف اور دیگر فوجیں ان کے پورے ساتھی. تو اللہ نے کہا کہ شمال سے اور جنوب سے جب مدینے پر حملہ آور ہوئی یہ فوجیں, تو اس وقت تمہارا حال کیا تھا. منافقین پر اب تفسیر آئے, یہ پورا رسول منافقین پر تفسیر آئے. منافقین کے تین کیٹیگری کا ذکر ہے اس میں. اس میں فرمایا کہ تمہارا حال کیا تھا, تمہارا حال یہ تھا کہ زاغت الابصار, تمہارا حال یہ تھا کہ تمہارے دیدے پتھرا گئے تھے. جب آدمی کسی خوفناک دہشتناک چیز کو دیکھتا ہے تو آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیتا ہے, دیکھنا نہیں چاہتا. جب فوجیں اس طرح سے امنڈ امنڈ کر آ رہی تھی تو منافقین جن کا ایمان کمزور تھا وہ سمجھتے تھے کہ اب ہمارا خاتمہ ہو چکا, اب ہماری موت کا وقت آ چکا ہے, تمہارے دیدے پتھرا گئے, تمہاری آنکھیں جو ہے پتھرا گئی اور تم دیکھنا نہیں چاہتے تھے. اتنا دہشتناک ماحول کہ لشکر جرار تھا, ایک بڑے سمندر کے اندر جس طرح سے موجیں اٹھ اٹھ کر آتی ہیں, اس طرح سے وہ لشکر جرار مدینے پر حملہ آور ہوا. تو قرآن کے زاغت الابصار, تمہاری آنکھیں جو پتھرا گئیں, اور دوسری یہ ہے کہ بلغت القلوب الحناجر, تمہارے جو کلیجے تھے وہ منہ کو آ رہے تھے. اس حد تک تمہیں وحشت اور دہشت کا شکار ہونا پڑا, اور ایسی زبردست تباہی کا گویا کہ بادل منڈلا رہے تھے کہ تمہارے کلیجے تمہارے منہ کو آ رہے تھے. اس پریشانی کے عالم میں کمزور جو قسم کے لوگ تھے ان کے اوسان پتا ہو گئے, ڈھیلے پڑ گئے. قرآن کہتا ہے کہ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونًا, وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بڑی بدگمانیاں کرنے لگے, اور یہ ساری باتیں کل آئیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو وعدے تھے، اللہ تعالیٰ کی نصرت کے جو وعدے تھے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جو وعدے تھے، اس کے بارے میں ان لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کیا، کہا کہ صاحب اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ جھوٹا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نصرت کچھ کام نہیں آئے گی، یہ تو محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم قیصر اور کسریٰ کے محلات فتح کرنے کا خواب دکھاتے ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ اتنا تنگ کر دیا گیا ہم پر مدینے کی زندگی کہ ہم ٹوائلٹ کے لیے نہیں جا سکتے، روپے حاجت کے لیے نہیں جا سکتے۔ وتظنون باللہ الظنون، اللہ تعالیٰ کے بارے میں انہوں نے بڑی بدگمانیاں کی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بہت غلط کام انہوں نے کیا، منافقین پر کمنٹ کیا اور مومنین کا ذکر کیا، ہنالک ابتلی المومنین وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور مومنین وہ تھے جو شدید جھٹکے میں مارے گئے اور بری طرح سے ہلا مارے گئے، ان پر زبردست آزمائش آئی اور مسلمانوں نے اس آزمائش کو سہا اور اسے سہارا۔ تو اس کے بعد یہ جو کہا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی ہے، اس کو پوائنٹ وائز اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ ایک دو تین، تین کیٹیگری کے منافقین کا ذکر ہے۔ پہلے کیٹیگری کے مومنین وہ تھے، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، پہلا گروپ وہ تھا منافقین کا جو کہتے تھے کہ اللہ کا وعدہ جھوٹا ہے، اللہ تعالیٰ کی نصرت نہیں آئے گی، اب تو اتنی بڑی فوج آ گئی اور ہم لوگ 3000 کے لوگ ہیں، ہم پیس کر رہ جائیں گے اور بری طرح سے ہماری تباہی ہو جائے گی، اب یہ موقع ہے کہ چلو صاحب سرنڈر کر لیں، صلح جوئی کر لیں، کپوار کے ساتھ پیکٹ کر لیں، کوئی اگریمنٹ کر لیں، ان سے دوستی کر لیں، اب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے سب جو ہے وہ جھوٹ ہیں اور اللہ کا وعدہ جو سچا ہونے والا نہیں ہے۔ یہ گروپ وہ تھا جو مسلمانوں کے اندر اس طرح سے ابتری پھیلا رہا تھا، مسلمانوں کے اندر سے ان کی ہمتوں کو پست کرنے کے لیے کہہ رہے صاحب آپ ایسا لگتا ہے کہ آپ کوئی مدد آنے والی نہیں ہے۔ دوسرا ایک گروپ، بھائی فارت طائفۃ منھم یا اہل یثرب لا مقام لکم فرجعوا، دوسرا گروپ وہ تھا جو صحابہ اکرام کو کہہ رہا تھا، یہ آ کر کہتے تھے کہ صاحب اب ایسا لگتا ہے کہ یہاں ٹکنے کے لیے ہمارے پاس جگہ نہیں ہوگی، اب ہم کو چاہیے کہ بہتر یہ ہے کہ سرنڈر کریں اور ہم اپنے گھروں کو کوچ کر جائیں۔ پہلا گروپ تو وہ کہتا تھا کہ اللہ کے وعدے جھوٹے ہیں، دوسرا گروپ کہتا تھا کہ سرنڈر کر لو، صلح جوئی کر لو، اور اگر ہم صلح جوئی کر لیں گے ہم اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں گے، ہو سکتا ہے کہ کفار کی طرف سے تھوڑی سی رعایت مل جائے، اب ہم مدینے کو چلیں گے، ہم اپنے گاؤں کو پلٹ کر چلیں گے، چلو سامان لپیٹو، بساط کو لپیٹ لو۔ تیسرا ایک گروپ تھا، وہ یہ کہتا تھا آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ اللہ کے رسول ہماری بیوی اور ہمارے بچے اور ہمارے گھر بار جو ہے خطرے میں ہیں، یہ جھوٹ تھا وہ جو کہتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بیویوں اور بچوں کو، ساری مسلمان عورتوں کو اور بچوں کو تحفظ کا سامان کیا اور لا کر قلعے کے اندر رکھ دیا تھا، کل ہم نے اس کا ذکر سنا تھا، اور یہ آ کر اللہ کے رسول سے کہتے تھے کہ اللہ کے رسول ہماری بیویاں، ہمارے بچے، ہمارے گھر بار جو ہے وہ خطرے میں موجود ہیں، اللہ نے کہا کہ نہیں، وما ہی اب اور ہرگز نہیں، وہ خطرے میں نہیں تھے، انہیں یریدون الا فرارا، اصل حقیقت یہ کہ یہ جنگ سے بھاگنا چاہتے ہیں، یہ منافقین ڈرپوک منافقین یہ جنگ سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ تو تین منافقین کا ذکر آیا، اب اس پر اللہ تعالیٰ نے مجھے کمنٹ کیا، ان کی نفسیات کو اللہ تعالیٰ نے کھول کر رکھا کہ ان کے اندر کیا نفسیات کار فرمائیں، چھ نفسیاتی پہلوؤں کو اللہ نے رکھا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ولو دخلت علیہم من افطارھا ثم سئلوا الفتنۃ لآتوھا، پہلی بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے ہی کمزور قسم کے لوگ ہیں، اگر دشمنان اسلام ان پر دباؤ ڈالیں تو یہ دشمنان اسلام کے ساتھ آ کر مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑیں گے، جیسے آج کے زمانے میں ہم بڑے قسم کے بعد مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، بڑے حکمرانوں کو دیکھتے ہیں جو خود مسلمانوں کا گلا کاٹنے کے لیے ان کی چھری کو استعمال کرتا ہے امریکہ، یہ وہ کمزور قسم کے لوگ ہیں جو دشمنان اسلام کے دباؤ میں آ کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن نے کہا کہ یہ منافقین وہ ہیں کہ اگر موقع ملے قریش کی طرف سے اور زیادہ پریشر پڑے تو خود اندر سے جو ہے تم پر حملہ کر دیں گے، یہ اتنے کمزور قسم کے لوگ ہیں، یہ دباؤ میں آنے والے لوگ ہیں، پہلی کمزوری ان کی یہ ہے۔ دوسری کمزوری یہ ہے کہ فرقت کانو احد اللہ من قبل لا یولون الادبار وکان احد اللہ مسئولا، دوسری بات ان کی کمزوری یہ ہے کہ یہ بہانہ جو لوگ ہیں، یہ ہیلے اور بہانے تلاش کرتے ہیں، جب جنگ کے لیے بدر کے لیے پکارا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس فوج نہیں ہے، ہمارے پاس تیاری نہیں ہے، جب احد کے لیے پکارا گیا تو کہا کہ ہماری بیوی پریشان ہے، ہمارے بچے کی بیماری ہے، بہت لاطائر قسم کے یہ ہیلے اور بہانے تلاشتے تھے، اور آخر مرتبہ جنگ احد میں جب شکست ہوئی تب انہوں نے وعدہ کیا تھا آئندہ جنگ میں قسم کھا کر ہم ان شاء اللہ شریک ہوں گے، لیکن اب جنگ کا موقع آیا تو یہ قسم سے پھر گئے، یہ وعدے سے پھر گئے۔ تو ان کی دوسری کمزوری یہ ہے کہ صرف یہ بہانے تلاش کرتے ہیں اور ہر وقت کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر کے جنگ سے نکلنا چاہتے ہیں، یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ موت سے ڈرنے والے ہیں، یہ موت سے ڈر کر بھاگنے والے ہیں، منافقین کی صفت ہے۔ تیسری صفت اللہ تعالی نے کہا کہ قل لن ينفعکم الفرار ان فررتم من الموت اب اقتتل واذا لا تمتعن الا قلیلا. قرآن نے کہا کہ اگر تم موت سے اور قتل سے ڈر کر بھاگتے ہو تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ بھاگ کر اور کتنی زیادہ زندگی عمر گزارو گے. موت سے اور میدان جنگ سے اگر بھاگو گے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میدان جنگ سے بھاگنے کے نتیجے میں تم کو اور 30-40 سال کی زندگی طویل ہو جائے گی. موت تو ایک دن آ کر رہنی ہے. اور سورہ نساء میں یہ بات ہے کہ بلو کنتم فی بروج مشیدہ اگر تم لوہے کی مضبوط قلعوں کے اندر بھی اپنے آپ کو محفوظ کر لو وہاں بھی موت آ کر تم کو دبک لے گی اور اچک لے گی. تو تم موت سے بھاگتے ہو, موت کا تمہیں ڈر ہے, تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میدان جنگ سے بھاگ کر تمہیں لمبی زندگی ملنے والی نہیں ہے اور ایسی زندگی میں خیر و برکت بھی نہیں ہے جس میں آدمی موت سے بھاگتا ہے. آج ہمارے مسلمانوں کو یہی حال ہے کہ دینی کام کے لیے بلایا جائے تو موت سے ڈرتے ہیں, روزی روٹی سے ڈرتے ہیں, سی آئی ڈی سے ڈرتے ہیں, انٹیلیجنس والوں سے ڈرتے ہیں. کن کن کا ڈر ہمارے دلوں کے اندر ہے؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر جب نکل جاتا ہے تو سارے ڈر جو ہے اندر آ کر گھس جاتے ہیں دل کے اندر. تو موت کا بھی ڈر آتا ہے, پیٹ کا بھی ڈر آتا ہے, گردن کا بھی ڈر آ جاتا ہے, انٹیلیجنس کا بھی ڈر آتا ہے, سی آئی ڈی کا بھی ڈر گھس بیٹھتا ہے. تو ہر قسم کے ڈر ہم پر یلغار کرنے لگتے ہیں. اللہ نے کہا کہ یہ نفسیاتی کمزوری میں تیسری کمزوری ہے کہ موت سے ڈرنے والے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی برا عذاب اس دنیا میں دینا چاہے تو کون ہے جو تم کو بچا سکے؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بچا نہیں سکتا. بلا یجدون لہم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا. اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہ تمہارا کوئی کارساز ہے نہ تمہارا کوئی مددگار ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ چوتھا جو گروپ ہے وہ عافیت کوش گروپ کا. یہ ہوتا ہے کبھی بھی آپ جو گروپ میں اگر کبھی کام کرائیں کسی سے تو دیکھیں گے کہ بعض لیبرس ہوتے ہیں جو باتوں میں کھیل کود میں جو ہے وہ وقت ٹال دیتے ہیں, بعض لوگ ہوتے ہیں جو بہت ایکٹیو کام کرتے ہیں, اور بعض لوگ صرف گھیرا بہانا کر کے کسی کونے میں بیٹھتے ہیں, پان کھاتے ہوئے بیٹھ جائیں گے, کھیل کود کرتے ہوئے بیٹھ جائیں گے. آپ قریب میں جائیں گے تو ایسا لگے گا کہ بڑے ایکٹیو ہیں, کچھ کام کریں گے, اور جیسے ہی آپ پیٹ پھیریں گے پھر وہ کسی چٹان کے اوپر بیٹھ جائیں گے. ہر زمانے میں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. عافیت کوش لوگ ہیں, بتایا گیا کہ وہ جو 3.5 میل یعنی 6 کلومیٹر لینتھ کا جو خندہ جس میں نے بتایا کہ ایک ایک آدمی کو 3 ہفتے میں 25 لاری لوڈ کو 25 لاری جو مٹی کو خالی کرنا تھا, اتنی بڑی ذمہ داری تھی. اس میں بعض منافقین کا یہ حال تھا کہ وہ دفاع کے کاموں سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول کے سامنے تھوڑا سا ایکٹیویٹی دکھاتے تھے اور جانے کے بعد جم کر بیٹھ کر گپ شپ ہانکتے تھے اور لوگوں کو بلاتے تھے آؤ پھر مزہ کریں گے, آؤ صاحب دل لگی کریں گے, مزاق کریں گے, کھیل کود کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس پر کہا کہ قد یعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین لاخوانہم ہلم الینا. آؤ ہماری طرف آؤ, ہم مل کر کچھ گپ کریں گے, بات چیت کریں گے. یہ چوتھی ان کی کمزوری ہے, نفسیاتی کمزوری. یہ عافیت کوش لوگ ہیں, یہ خون کا خطرہ بہانا نہیں چاہتے, یہ انگلی نہیں کاٹنا چاہتے, لیکن مجاہدین کی فہرست میں سر فہرست ان کا نام لکھوانا چاہتے ہیں. یہ غازی بننا چاہتے ہیں, یہ مجاہد بننا چاہتے ہیں, لیکن انگلی بھی کٹوانا نہیں چاہتے, خون کا خطرہ نہیں بہانا چاہتے. اور گپ ہانکنا اور عافیت کوشی کرنا یہ ان کا شعار ہے. اور اس کے بعد ایک اور چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ یہ لوگ زبان کے سورما ہیں, یہ گفتار کے قاضی ہیں, یہ کردار کے قاضی نہیں. ان پر اللہ تعالیٰ نے یہ کمنٹ کیا اور بتایا کہ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ. یہ لوگ گفتار کے قاضی ہیں لیکن جب جنگ کے میدان میں پھنستے ہیں تو ان کی جان کنی کا عالم تاری ہو جاتا ہے, ان پر سکرات کی سی کیسے تاری ہو جاتی ہے, ان پر ایسا لگتا ہے کہ خوشی تاری ہو گئی ہے. اور جب بادل منڈلاتے ہوئے ہٹ جاتے ہیں, جنگ کا عالم ختم ہو جاتا ہے, تو قینچیوں کی طرح چلنے والی زبان, قرآن بہت بہترین الفاظ استعمال کرتا ہے, تَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ, قینچوں کی طرح چلنے والی زبان لے کر. چرب زبان ہوتے ہیں یہ منافقین, وہ ہوتے ہیں جو بڑے تڑاکے کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں, بڑی چرب زبانی اختیار کرتے ہیں. مومن بڑا سیدھا سادہ ہوتا ہے, ہولا بھالا ہوتا ہے, اسے بات بنانا نہیں آتا, لیکن منافق وہ ہوتا ہے جو بات بہت اچھی طرح سے بناتا ہے, قینچوں کی طرح چلنے والی زبان لے کر آپ کا ویلکم کرنے کے لیے آتے ہیں. جب میدان جنگ میں اتارا جاتا ہے تو جان کنی کا عالم کاری ہوتا ہے, سکرات کا عالم کاری ہوتا ہے, اچھی تاری ہوتی ہے. اور جب میدان جنگ سے کفار بھاگ جاتے ہیں اور فتح نصیب ہوتی ہے تو آپ کے پاس آتے ہیں ویلکم کرنے کے لیے, خوب مدح سرائی کرتے ہیں, خوب تعریفیں کرتے ہیں, اور مال غنیمت لوٹنے کے لیے بڑی چرب زبانی اختیار کرتے ہیں, قینچی کی طرح اپنی زبان کو چلاتے ہیں. یہ ان کا پانچواں کردار ہے کہ یہ زبان کے بڑے دھنی ہیں, یہ زبان کے بڑے سورما ہیں, یہ گفتار کے بڑے زبردست قاضی ہیں, لیکن کردار کی یہ قاضی نہیں ہے. قرآن نے کہا کہ اس طرح کے منافقین کا کہ جو نیک عمل ہیں ان کا جو عقیدہ، ان کے نماز، ان کے روزے، ان کے زکات، ان کے حج اٹھا کر ان کے منہ پر پھینک مارے جائیں گے، یہ کل عدم قرار دیے جائیں گے، نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا جائے گا. اولئک لم یؤمنون فأحبط اللہ اعمالہم، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ختم کر دے گا، رائے گل کر دے گا، نل اینڈ وائڈ قرار دے گا، ان ویلڈ ہوں گے سارے اعمال، ان کا عقیدہ، ان کی نمازیں، ان کے روزے، ان کے زکات، یہ سب دکھانے کے تھے. مومن کی اصل پہچان حق و باطل کی کشمکش میں اگر وہ جمتا ہے تو وہی مومن کی علامت ہے. وہ آ کر سجدے مارنا، ٹھوکرے مارنا اور پیشانی پہ گھٹے چڑھا لینا اور ظاہری روپ دھار لینا، اس سے ایمان ظاہر نہیں ہوتا. اللہ نے کہا کہ یہ سارے عمل ختم کر دیے جائیں گے. مومن وہ نہیں ہے جس کی ظاہر روپ کو دیکھ کر آپ جو پریشان ہو جائیں، جس کی ظاہر کو دیکھ کر آپ جو دنگ رہ جائیں اور کہیں کہ واہ بھائی واہ کیا قسم کا مسلمان ہے، اور اس کے ظاہر کو دیکھو، اس کے پیٹ کو دیکھو، اس کے کرتے کو دیکھو، اس کی داڑھی کو دیکھو، اس کی پیشانی کے گٹھے کو دیکھو، اس کی نمازوں کو دیکھو، وہ ایک بجے نماز پڑھاتا ہے، دو بجے نکلتا ہے، جو یہ ساری چیزیں ختم. اصل نہیں آ رہے حق و باطل کی کشمکش میں کون کھڑے ہوتا ہے، حق و باطل کی کشمکش میں کون پیر گاڑ کر اسلام کی حمایت میں، اسلام کی مدافعت میں، اسلام کے ڈیفنس کے لیے کون کام کرتا ہے، یہی اصل ایمان کی پہچان ہے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے. اس پر مولانا مودود علیہ الرحمٰن نے بہت تفصیل سے لکھا ہے کہ ایمان کی اصل پہچان تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہارے زکات نہیں، یہ سب تو اللہ کا نماز دیکھے گا. اصل چیز دنیا میں جو لٹمس ٹیسٹ جسے کہتے ہیں، جو معیار ہے، وہ معیار ہے کہ حق و باطل کی کشمکش میں مومن اگر جم کر کھڑا ہوتا ہے، استقامت دکھاتا ہے، تو وہ ایمان قابل اعتبار ہے. یہ ایمان قابل اعتبار نہیں ہے. اولئک احبط اعمالہم، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے سارے عمل، فأحبط اللہ اعمالہم، اللہ نے ان کے سارے عمل رائے گاہ کر دیے. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اللہ کے لیے بڑا آسان ہے. اللہ تعالیٰ پورے رجسٹر سے ان کی پوری فائل کو ختم کر دے، ان کی فلاپی کو ختم کر دے اور ان کے سارے ریکارڈ کو ختم کر دے، یہ اللہ کے لیے آسان ہے. کوئی آ کر اللہ تعالیٰ سے پوچھ نہیں سکتا، کوئی آ کر اللہ سے نہیں لڑ سکتا کہ ہم نے نمازیں پڑھی، ہم نے روزے رکھے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ نماز روزے تو تم نے کیے لیکن میدان جنگ میں اللہ کے رسول کا اکیلا چھوڑ کر بھاگ گئے، اس لیے تمہارے سارے اعمال غارت کر دیے گئے اور اللہ سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہوگا، کسی کی ضرورت نہیں ہوگی. اللہ کے لیے یہ آسان ہے. وکانا ذلک علی اللہ یسیرا. آخری صفت ان کی ہے کہ یا سبون الاحزاب لم یذهبوا، یہ آخری صفت ہے. بزدل لوگ ہوتے ہیں، یہ چھ نفسیاتی کہتے ہیں، یہ بزدل لوگ ایسے ہیں کہ جب دشمن چڑھ کر آتے ہیں تو ان کی تمنا ہوتی ہے کہ کاش ہم کسی گاؤں کے اندر، کسی ڈیپ خریے کے اندر، ڈیپ ولیج کے اندر، کہیں دور دراز کسی گاؤں کے اندر، ہم بدوؤں کے درمیان میں، آرامی کے درمیان میں گھس کر بیٹھے اور وہاں سے ان کے بارے میں خبر لیتے رہیں کہ کیا حال ہو رہا ہے. گویا کہ یہ چاہتے ہیں کہ دور میں کہیں عافیت کے ساتھ دبک کر بیٹھے رہیں. یہ اتنے بزدل ہیں کہ میدان جہاد میں آنا نہیں چاہتے. یہ بہادر لوگ نہیں ہیں. یہ گاؤں میں چھپ کر بیٹھے رہنا اور آپ کی خبریں لیتے رہنا یہ چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فی الاعرابی یسالون عن انبائکم، وہ چاہتے ہیں کہ اعرابیوں کے ساتھ، بدوؤں کے ساتھ کسی گاؤں میں گھس کر بیٹھے رہیں اور تمہاری خبریں لیتے رہیں. ولو کان فیکم ما قاتلوا الا قلیلا، اور تمہارے ساتھ میدان میں اتر کر یہ جہاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ بزدل قسم کے لوگ ہیں. یہ آپ کو تعجب ہوگا کہ صاحب یہ جنگ احزاب پر کیا تفسیرہ ہے. جنگ احزاب پر اور بعض تفسیریں آگے آ رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے سب سے جس چیز کو ہائی لائٹ کیا وہ منافقوں کے رد عمل کو، کفار مشرکین کے رد عمل کو نہیں. وہ تو ایکسپیکٹڈ تھا، وہ ان کا تو طرز عمل ہی یہ تھا، وہ مسلمانوں سے لڑنے ہی کے لیے پیدا ہوئے. ماری کا اسلام ہو جائے گی، میں باطل ہمیشہ سے اسلام سے ٹکر لے گا، اس پر کوئی افسوس نہیں ہے. افسوس اس بات کا ہے کہ مارے آستین، جو آستین دیر کے اندر چھپ کر بیٹھتے ہیں انسان، اس پر افسوس ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے جس ایشو کو ٹیک اپ کیا وہ کفار کے ایشو کو نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے منافقین پر تبصرہ کر کے بتایا کہ ان کی نفسیاتی کیفیت تو یہ ہے کہ یہ کمزور قسم کے لوگ ہیں، دباؤ میں آ سکتے ہیں. یہ بہانہ جو لوگ ہیں صرف بہانے بناتے ہیں. یہ موت سے ڈرنے والے لوگ ہیں اور یہ عافیت کوش لوگ ہیں. یہ زبان کے سورما اور گفتار کے راضی ہیں اور یہ بزدل ترین قسم کے لوگ ہیں. ان سے کوئی شجاعت، جرات اور ہمت کے کام دنیا میں بن نہیں سکتے. یہ گویا کہ ان پر چھ تبصرے ہوئے. اب اس کے بعد مسلمانوں کی جو کیفیت تھی، صحابہ اکرام کی جو جرات اور ہمت، ان کی جو دانش مندی ہے اور انہوں نے جو کام میدان جنگ میں کیا، اس کی تعریف اللہ تعالی نے کی ہے. کل انشاءاللہ وہ آیتیں آئیں گی. اور کل سب سے مشہور معروف آیت لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، وہ آیت نکل آ رہی ہے. اور پھر اس کے بعد ایک اور واقعہ ہے، بنو قریظہ کے لوگوں کو کھڑا کر کے اللہ کے رسول نے حکم دیا اور سب مردوں کو قتل کر دیا گیا. ایک عجیب واقعہ ہے اسلامی تاریخ میں. اس واقعے پر بھی انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله الحليم العظيم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم.
لا الہ الا اللہ رب السماوات السمع ورب العرش ورب العرش الکریم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار اللہم انا نسألک الہدا والتقا والعفاف والغنا اللہم انا نسألک الصحة والسلامة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر اللہم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء الہ العالمین سورہ احزاب کا جو مطالعہ کیا اس میں منافقین کا جو کردار سامنے آیا ہے ان کردار سے ہم کو بچنے کی توفیق عطا فرما اے پروردگار ہم کو بہانہ جو نہ بنا ہم کو موت سے ڈرنے والا نہ بنا ہم کو گفتار کا راضی نہ بنا ہم کو بزدل نہ بنا بلکہ ہم کو شجاعت پہ ہمارے اندر شجاعت پیدا فرما ہمیں کردار کا راضی بنا ہمیں اے پروردگار تیرے دین کو فوقیت دینے کی توفیق عطا فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما اپنی جانوں سے زیادہ اپنے والدین سے زیادہ اپنی زندگی کی ہر متاع سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما تجھ پر کامل اعتماد کرنے کی توفیق عطا فرما تجھ سے وابستہ ہو جانے کی توفیق عطا فرما اے پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول فرما نماز اور روزوں کو قبول فرما ہمیں قرآن مجید کو فہم کے ساتھ سمجھ کر